الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وقال في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب کریم کا بے حد احسان و کرم کہ ہم تمام کو دین کی نسبت پر محبت الہی کی نسبت پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر دور دراز ہوتے ہوئے بھی جڑنے کا جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ موقع نہایت قیمتی موقع ہے, رحمت الہی کے نزول کا موقع ہے, فرشتوں کی شرکت کا موقع ہے. اس لیے جہاں جہاں احباب اور خواتین اس مجلس میں شریک ہیں ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض ہے کہ پوری توجہ, پورے دھیان اور پورے خیال کے ساتھ باتوں کو سنیں, اپنے دل کے تاروں کو اللہ سے جوڑیں, ادھر ادھر کے خیالوں سے اور ادھر ادھر کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں, یکسوئی توجہ اور انابت کے لیے مناسب ہے کہ آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ اپنے سر کو تھوڑا جھکا دیں تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ پورے طور پر آپ کا دل, آپ کا ذہن و دماغ ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا دل ان باتوں کو صدق کے ساتھ لیتا رہے, دل میں عمل کا جذبہ ابھرتا رہے. میرے دوستو, یہ بڑے غم, بڑی حسرت, بڑے درد اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی پوری دنیا, دنیا میں بسنے والے اہل ایمان, چاہے حرمین کے سائے میں رہتے ہوں, چاہے دیار مقدس میں رہتے ہوں, عرب میں رہتے ہوں یا عجم میں رہتے ہوں, ہر مومن کو رمضان کے آمد کا انتظار ہے. مگر یہ انتظار بھی کچھ عجیب سا ہے, ایک ایسا ماحول ہے جو ماحول ایک عجیب سا ہے. رمضان ایک ایسے ماحول میں آنے والا کہ جیسے ماحول کو شاید تاریخ نے نہ دیکھا ہوگا. رمضان کی آمد سے پہلے ہر مومن رمضان کی ظاہری تیاری تو ضرور کر لیا کرتا تھا، افطار ہو، سحر ہو، خورد و نوش اور کھانے پینے کی چیزیں ہو، ادنا درجے کا مزدور انسان بھی رمضان کی آمد سے پہلے کچھ انتظام کرتا تھا۔ مگر آپ حالات پہ نگاہ ڈالیں، اللہ کے کمزور بندوں کو دیکھیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو رمضان کے انتظار میں تو ہیں، روزے کا شوق تو دل میں رکھتے ہیں، مگر ہزاروں اللہ کے بندے، لاکھوں اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی جن کے ذہن و دماغ پہ یہ بات چھائی ہوگی کہ میرا افطار کس طرح ہوگا اور میری سحری کس طرح ہوگی، میں اپنے بچوں کو سحری اور افطار کس طرح کرا سکوں گی۔ ایک باپ، ایک گھر کا ذمہ دار، اس کا دل ٹوٹتا ہوگا کہ ایسی بندش ہے کہ نہ کہیں جا سکتے ہیں اور ایسی تنگی ہے کہ نہ کچھ لا سکتے ہیں، ایسے ماحول میں روزہ تو رکھنا ہے۔ کیا خبر کتنے اللہ کے ایسے بندے ہوں گے کہ جو کھجور کے بجائے صرف پانی سے روزہ چھوڑیں گے، کتنی اللہ کی بندیاں ہوں گی کہ جو کچھ کھانے پینے کے بجائے روٹی کے ایک دو ٹکڑے کھا کر سحری کر لیں گی۔ یقیناً روزے کا یہ ماحول ایک ایسا ماحول ہے جس سے ہم اور آپ، پورا ملک دو چار ہے۔ اس سے پہلے بھی تاریخ میں کچھ وبائیں آئی ہیں، کچھ طاعون آئے ہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی مسلم شریف، اس کی شرح میں ابتدائی صدیوں میں کچھ طاعون، کچھ وباؤں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایک طاعون سن ہجری 131 میں آیا، ایک وبا آئی۔ اس زمانے میں خاص طور پر مسلم بن قتیبہ حکمران تھے، ان کے زمانے میں یہ طاعون، یہ وبا آئی ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، عجیب اتفاق ہے کہ حضرت مسلم بن قتیبہ کے زمانے میں سن 131 ہجری میں ایک وبا پھیلی، جس وبا اور جس طاعون کی ابتدا رجب سے ہوئی تھی، اور رمضان میں وہ وبا پھیلتی گئی، اور شوال کا جب اخیر آیا تو وہ وبا ختم ہو گئی۔ یہ بات مسلم شریف کی شرح قرۃ عین المحتاج میں لکھی ہے، گویا دوسری صدی میں بھی اسی مہینے میں، رجب و شعبان کے مہینے میں، ایک طاعون، ایک وبا کا سلسلہ تھا جس میں ہزاروں ہزار انسان جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی وبا ہے، کرونا وائرس ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے، اور لوگوں، بہت سے لوگوں کو اپنی موت نظر آنے لگی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی رجب، شعبان و رمضان میں پھیلا ہوا ہے۔ تاریخ میں آپ نظر ڈالیں گے تو ایک بڑا فرق نظر آئے گا کہ دوسری صدی میں جب یہ طاعون آیا تھا رجب و شعبان رمضان میں، تو اس میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ عورتیں ہوں، مرد ہوں، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، ہر ایک اپنے اللہ کے سامنے رونے والا، گڑگڑانے والا، آہوزاری سے پیش آنے والا، توبہ تائب ہونے والا ہر ایک نظر آتا تھا۔ ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوا کرتے تھے، ہر آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہوتے تھے۔ در حقیقت تعاون و وبا کا ایک بڑا مقصد ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، غفلت میں پڑے دلوں کو اللہ بیدار کرتا ہے، گناہ کے دلدل میں پھنسے انسانوں کو اللہ بچانا چاہتا ہے، اور پچھلی زندگی سے توبہ تائب ہونے کی توفیق دے کر اپنے بندوں کو اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ مگر یہ سب ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں خوف ہو، خشیت ہو، انابت ہو، جن کے دلوں میں آہ و زاری ہو، جن کے دلوں میں اللہ کے غیظ و غضب اور اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ وبا پورے طور پر گناہوں سے پاکی اور صفائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں کہ آج پوری دنیا ہل رہی ہے، ہر انسان پریشان ہے، دیہاتوں میں رہنے والی مائیں، شہروں سے دور دراز رہنے والی مائیں اور بیویاں، جن کے شوہر، جن کے بیٹے، جن کے گھر کے افراد شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں مگر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر ماں کا دل دھڑکتا ہے، ہر بیوی کا دل تڑپتا ہے، ہر بچے کی آواز بلکتی ہے کہ اللہ اللہ، یہ کب گھر کو لوٹیں گے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ پھنسا ہے۔ مگر ایسی مجبوری، ایسی بے کسی، ایسی پریشانی، ایسے خوف و ہراس کے باوجود ہمارے دل میں جو خوف الہی ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں جو خشیت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر جو انابت، آہ و زاری کی کیفیت ہونی چاہیے، ہماری پیشانی خدا کے گھر میں، ہماری پیشانی خدا کے سامنے جس طرح جھکنی چاہیے، اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ماحول بنا، مگر جس حد تک پریشانی ہے اور جس بڑی تعداد میں دنیا میں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، اس لحاظ سے ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ لہذا ایسے ماحول کو دیکھ کر جب ہم رمضان کے آنے کو سنتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ آخر پوری امت کے لیے رمضان کس طرح سے گزرے گا۔ گویا رمضان کا استقبال ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، اور رمضان پوری رحمتوں کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو، میری ماں بہنیں، جس طرح رمضان کی آمد سے پہلے پروردگار اپنے بندوں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، اسی طرح مومن کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رحمت الہی کا گھر جو ہمارا دل ہے، رحمت الہی کا گہوارہ جو ہمارا قلب اور دل ہے، ہمیں اس کو بھی سجانا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رضاء الہی کا مہینہ، قرب الہی کا مہینہ، حصول جنت کا مہینہ، حسن خاتمہ کے حاصل ہونے کا مہینہ، برکت رزق کا مہینہ، قلب کی پاکیزگی کا مہینہ، روح کی ترقی کا مہینہ اور اخلاق حمیدہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ جب یہ آنے والا مہینہ اس قدر مقدس، اس قدر پاکیزہ اور مومنوں کو ہر طرح کی خیر و برکات سے نوازنے والا مہینہ، سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ کی نگاہ میں محبوب بنانے والا مہینہ، جہنم کے بجائے جنت کا مستحق بنانے والا مہینہ، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ دو تین دن جو بچ گئے ہیں، اس میں پورے شوق کے ساتھ والہانہ انداز میں ہمیں رمضان کا انتظار اور رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آنے والے اس رمضان کو نعمت الہی سمجھ کر، آنے والے اس رمضان کو عطیہ خداوندی سمجھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اپنے اللہ کے سامنے پیشانی کو شکر میں جھکانا چاہیے کہ رب کریم جس طرح اٹلی ہو، فرانس ہو، اسپین ہو، لندن ہو، جہاں روزانہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں دیکھتے دیکھتے انسانوں کی روحیں نکل جاتی تھیں، بدن پہ کفن آ جاتے تھے اور دفن کے لیے چند آدمی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، اللہ اللہ، اگر تو چاہتا، اگر تیرا اشارہ ہوتا تو ہم جس خطے علاقے میں رہتے ہیں اس خطے اس علاقے میں بھی یہی منظر ہوتا، اور رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم قبر کے مٹی کے حوالے ہو گئے ہوتے، کیا معلوم ہمیں مسنون طریقے پر غسل جنازہ بھی ملتا یا نہیں ملتا، کیا ہمارے جنازے میں سارے اقربا شریک ہو پاتے یا نہ ہو پاتے، مگر میرے اللہ تو نے فضل کیا ہے، تو نے کرم کیا ہے، اللہ تیری عنایت ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اور ہم جیسے لاکھوں انسانوں کو ایسی وبا سے بچایا اور رمضان کا موقع نصیب فرمایا، لہذا ارادہ کر لیجئے کہ اس دفعہ رمضان کے آتے ہی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے سامنے دو رکعت سجدہ شکر ادا کر لیجئے گا کہ پروردگار تو نے ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ تو نے رمضان کا موقع نصیب فرمایا، کیونکہ رمضان کا مل جانا، توفیق عمل کا ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کیا ہے، رحمت کا فیصلہ کیا ہے، جنت دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو رمضان کا مل جانا یہ سعادت مندی خوش نصیبی کی بات ہے، لہذا ایسے کرونا وائرس کے ماحول میں جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو مغرب کے بعد دو رکعت شکرانہ ضرور ادا کر لیجئے کہ میرے رب تو نے ہمیں ایسی آفت سے بچایا جس آفت نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو قبر کے حوالے کر دیا، اللہ تو نے ہمیں ایسی آفت سے بچایا جو آفت ہزاروں انسانوں کو 14 دنوں کے لیے کم از کم کسی نہ کسی روم میں محبوس کر دیا، میرے اللہ سلامتی کے ساتھ تو نے ہمیں رکھا ہے اور رمضان کے یہ قیمتی لمحہ عطا کیا ہے، پروردگار تیرے سامنے تیرے حضور میں شکر کی پیشانی جھکاتا ہوں، میرے اللہ میں اس لائق تو نہیں تھا مگر تو نے کرم کیا، رحم کیا، اللہ تیرے کرم و رحم پر 1000 بار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، میرے دوستو جب پروردگار کی شان یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ جنت کو سجاتے ہیں تو پھر ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہمارا بھی تقاضا ہے کہ ہم بھی ذرا اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو نورانیت سے سجا دیں، اپنے ظاہر اپنے باطن کو نور سے سجا دیں، ظاہری گناہوں سے توبہ کر لیں، ظاہری گناہوں سے توبہ کر لیں، خیال کریں میرے اللہ کون کون سے ظاہری گناہ میرے اندر ہیں، مجھے یاد دلا دے، ان تمام ظاہری گناہوں سے توبہ کر لیجئے، باطنی گناہوں سے توبہ کر لیجئے، انسان کے ظاہر کا اثر انسان کے باطن پہ پڑتا ہے اور باطن کا اثر انسان کے ظاہر پہ پڑتا ہے، لہذا ظاہر اگر گندا ہوگا گناہوں سے اس کا اثر دل پہ پڑے گا، اور دل اگر گندا ہوگا گناہوں سے تو اس کا اثر بھی انسان کے ظاہر پہ پڑے گا، اس لیے ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اس پاک پروردگار نے ہمیں توبے کا ہی موقع دیا ہے، اگر اس کو توبہ کا موقع نہ دینا ہوتا، توبے کی توفیق کو سلب کر لینا ہوتا، پروردگار کو محروم کر دینا ہوتا تو شاید ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا میسر نہ ہوتا، یا شاید ہم اس طرح بستر پہ ہوتے کہ تڑپ تڑپ کے رہ جاتے مگر روزہ رکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تو جب پروردگار نے گناہوں کے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، رحمتوں کی بارش کا فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر ہمیں اس کے مستحق بننے کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے گا، بارش کا قطرہ آسمان سے گرتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، بہت ہی صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اگر پیالہ الٹا ہو تو بارش کے قطرے آ کر چھلک جاتے ہیں، یا بارش کے قطرے تو آئے مگر پیالہ اگر گندا ہے تو بارش کا قطرہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا رحمت الہی، کیا اللہ کے انوارات، کیا اللہ کی تجلیات، کیا اللہ کا نور و تجلی جو رمضان میں نازل ہونے والی ہے، کیا گندے برتن میں، کیا گندے دل میں وہ آئے گی، کیا وہ دل میں سمائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل رحمت الہی کا گہوارہ بنے، اللہ کا نور ہمارے دل میں سمائے، رحمت الہی کا مخزن ہمارا دل بن جائے، تو ضروری ہوگا کہ ہم ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی دو دنوں میں آپ استغفار کی کثرت کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب زیادہ گھنٹے باقی نہیں رہ گئے، بہت زیادہ وقت باقی نہیں رہ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا چاند نظر آئے، سمندر کی طرح رحمت کی برسات شروع ہو جائے اور اس وقت تک ہمارا دل ناپاک ہی رہ جائے اور ہم اول مرحلے میں محروم رہ جائیں۔ نہیں، اس دفعہ کم از کم ہمیں تو اول مرحلے میں چاند نکلتے ہی ہمیں رحمت الہی کا مستحق بننا ہے۔ اس کے مستحق بننے سے پہلے ہمیں دل کے برتن کو پورے طور پہ صاف کرنا ہے۔ تو آج کے بیان کے بعد ذرا ہم استغفار کی کثرت کر دیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اپنے اللہ کے سامنے اپنے قصوروار ہونے کے ساتھ، اپنی کمی کوتاہی کے اقرار کے ساتھ خوب تو استغفار کریں، توبہ کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، اور ہو سکے تو صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ دو تین دن کا یہ عمل ہمارے دلوں کو پاک کرے گا، روح کو صاف کرے گا، نگاہوں کو پاکیزہ بنا دے گا، زبان کو صاف ستھری کر دے گا، اور خدا کی رحمتوں کا حقدار ہمیں بنائے گا۔ اس بنا پر ہمیں اپنے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لینا ہے، اور آمد رمضان سے پہلے پہلے جو ظاہری ضروریات ہیں، وہ ظاہری ضروریات سے جس حد تک فارغ ہونا چاہیں فارغ ہو جائیں، تاکہ پہلے ہی دوسرے تیسرے رمضان کو ہم دنیا کے چکروں میں اور دنیا کی چیزوں اور سامانوں میں ہم الجھ کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے دل میں رحمت الہی کی امیدیں ہوتی ہیں، اس کے ذہن و دماغ پر اللہ کی رضا چھائی ہوتی ہے، اور پھر انسان توبہ تائب ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بندے کو ایک نعمت ملتی ہے جس کو توفیق عمل کہا جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم نے سچے دل سے توبہ تائب ہو گئے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق عمل حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بہت عجیب روایت ہے، ذرا اس کو سنیے اور رمضان کے آنے کے بعد اپنے آپ پر اس کو فٹ کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یوفقہ لعمل صالح، اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر کثیر کا ارادہ کرتا ہے، ایسا خیر، وہ خیر جو خیر جس کا تعلق دنیا سے بھی ہو آخرت سے بھی ہو، جس خیر کا تعلق ظاہر سے بھی ہو، جس خیر کا تعلق باطن سے بھی ہو، وہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر طرح کی خیریت اور بھلائی کو شامل ہے۔ جب پروردگار اپنے بندے کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، تلاوت کی، نوافل کی، استغفار کی، ذکر و اذکار کی، صدقہ و خیرات کی، راتوں میں اٹھنے کی، تہجد کے پڑھنے کی، اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر وقت کو عبادتوں میں لگانے کی توفیق اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ گزرے، رمضان کے دن و رات اس طرح گزرے کہ اس میں ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی رہے، شرح صدر ہمیں ہوتا رہے، جذبہ عمل ابھرتا رہے، شوق عمل بڑھتا رہے اور ہمت ہوتی رہے، تو ہمیں اس کے لیے سچے دل سے توبہ تائب ہونا پڑے گا۔ تو توفیق عمل انسان کو حاصل ہوتی ہے، جب انسان کو کسی عمل کی توفیق ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا اسے عطیہ سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، دل چاہا تلاوت کر لیں، دل چاہا ذکر و اذکار کر لیں، اب اس کو ذرہ برابر اس میں ٹال مٹول نہ کریں، بلکہ جیسے خیال آیا اسے کر لیجئے، کیونکہ توفیق عمل یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ عطیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت، ایک ہدیہ ہے۔ اور اللہ کا عطیہ اگر کوئی ٹھکرا دے تو پھر اس عطیہ کو غیرت آتی ہے اور دوبارہ توفیق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ آئے اور عمل کی توفیق، عمل کا جذبہ پیدا ہو، چاہے وہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو، اس چھوٹے معمولی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، بلکہ اس نیکی کو چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو اسے کر گزرو۔ عارفین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی نیکی کی توفیق اگر ہو گئی تو اللہ نے پھر نیکیوں کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کا جذبہ دل میں پیدا کرتی ہے۔ گویا ہم نے ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی نیکی کا کام کیا، فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں دوسرے نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کام کر رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ لیا، کوئی فقیر آ گیا اسے کچھ دے دیا، بچے کو کوئی دین کی اچھی سی بات بتا دی، سورہ اخلاص پڑھ لیا، ایسا عمل جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ایسی نیکی جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، اس نیکی کو اگر کرتے رہیں گے ثوابوں کی امید کے ساتھ، رحمت الہی کی امید کے ساتھ، تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں دوسرے عمل کی توفیق ملتی رہے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ انسان کو جب کسی عمل کی توفیق ہوتی ہے، بہت خاص بات سنیے، جب کسی عمل کا جذبہ دل میں آتا ہے، کسی نیکی کا ارادہ دل میں آتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ سنیے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں، بلکہ محمد ابن مسلمہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ایک تھیلی تھی، اس تھیلی میں ایک چھوٹا سا کاغذ نکلا، جس تھیلی میں چھوٹا سا کاغذ نکلا، اس کاغذ میں عجیب بات لکھی تھی کہ اے میرے بچوں، اے میرے دوستو، جہاں رحمتیں برستی ہیں ان جگہوں کو تلاش کرتے رہنا، جو رحمت برسنے کی جگہیں ہیں ان جگہوں کو تلاش کرتے رہنا اور جو نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، وہ رحمت کا کام ہے، رحمت کا محل ہے۔ پھر فرماتے ہو سکتا ہے جب نیکی کا جذبہ تمہارے دل میں آیا اور وہ رحمت الہی کے برسنے کا موقع بنا، تو ہو سکتا ہے تم اس وقت میں خدا سے کوئی دعا مانگ لو، اس وقت میں خدا سے اپنے دل کی فریاد کر لو، تو تم کو ایسی سعادت مل جائے گی، ایسی سعادت مل جائے گی کہ جس سعادت کے بعد کبھی حسرت، جس سعادت کے بعد کبھی کوئی غم تجھے نہیں پہنچے گا، آخرت کا غم اور قبر کا غم نہیں پہنچے گا۔ لہذا کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب بھی نیکی کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ بہت ممکن ہے یہ وہی لمحہ ہوگا جو رحمت الہی کے برسنے کا لمحہ ہوگا، اسی لمحے میں تم نیکی کا کام کرو گے یا خدا سے فریاد کرو گے، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے۔ ایک لمبی سی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، میرے پیارے آقا میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا فرما دی اور یہ سعادت ان کو مل گئی کہ 70,000 میں شامل ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ سبق کا عکاشہ، سنو عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا۔ اشارہ تھا کہ جس لمحے میں نے بات کی تھی وہ لمحہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا لمحہ تھا، خصوصی رحمت کا لمحہ تھا، اس لمحے میں جو دعا ہوئی فوراً قبول ہو گئی۔ اب تمہارے لیے وہ دعا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتا چلا کہ کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں، کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو اللہ کی خصوصی رحمت کا وقت کہلاتا ہے، اللہ کی عنایت کا وقت کہلاتا ہے۔ ہم رات میں سو کر اٹھیں سحری کھانے کے لیے، دل میں خیال آیا چلو دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، دل میں خیال آیا چلو تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، اب نفس نے بہکانا شروع کیا چلو پہلے سحری کھاتے ہیں، اللہ اللہ نہیں، بلکہ وقت میں گنجائش ہو تو پہلے نیکی کا کام کر لیجئے، کیونکہ جس وقت یہ خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے وہ خاص طور پر رحمت الہی کے برسنے کا وقت ہو۔ اور اگر جو انسان رحمت الہی عمل کا جذبہ دل میں ابھرا اور اس کی بے توجہی، لاپرواہی، غفلت اور بے اعتنائی سے اس نے چھوڑ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر توفیق سلب ہو جائے یا اس کی توفیق میں کمی آ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنے شوق کو بڑھانا کیسے ہوگا، کس طرح ہمیں اپنے شوق کو بڑھانا ہوگا؟ تو ذرا ہمیں فضائل اعمال ہو یا دوسری اور ایسی کتابیں ہوں یا علماء کرام کے بیانات ہوں جن میں صحابہ، محدثین، تابعین، فقہا، ائمہ، صالحین، اولیاء کرام اور اصحاب تقویٰ، ان کے حالات زندگی کو سننے پڑھنے سے بھی ہمارے اندر شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا، کسی نے دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، پوچھا مرنے کے بعد نماز کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد نماز تو نہیں، مگر مجھے نماز سے ایسا شوق تھا اور نماز سے ایسی مجھے محبت تھی، ایسا انس تھا، اور نماز میں مجھے ایسی حلاوت ملتی تھی کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو مرنے کے بعد بھی اللہ مجھے آپ نماز کی پڑھنے کا موقع دینا، تو اللہ نے عالم برزخ میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے، مجھے اس نماز سے ایک لذت ملتی ہے، ایک انس ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ثابت بنانی کو کہ کس درجہ ان میں عمل کا شوق اور اس کا جذبہ تھا۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں ابو نصر سرداری، ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ دریائی سفر کر رہے تھے، دریا میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی اور کشتی کے سارے تختے بکھر گئے اور یہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ طوفان بہت زیادہ تھا، اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے تھے، اندیشہ تھا کہ اب میری موت آ جائے گی، میں ڈوب جاؤں گا۔ اتنے میں خیال آیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے کو ہے، اب اپنے آپ کو طوفان سے بچاتے بھی ہیں، تیرتے بھی ہیں، مگر جب دیکھا کہ عصر کا وقت ہو چکا تو انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ سوچئے ذرا، اب پھر خیال آیا کہ نماز پڑھنا تو ممکن نہیں، پھر دل میں خیال آیا کہ چلو نماز تو نہیں پڑھ سکتے مگر وضو تو کر سکتے ہیں، نیک عمل کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ سنیے، اس ارادے سے کہ میں وضو کروں ایک ڈبکی لگائی۔ ابھی تک بار بار پانی میں اوپر نیچے ہو رہے تھے، مگر اب جو ڈبکی لگائی اس ارادے سے کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں وضو کر لوں، نماز پڑھنا میرے بس میں تو نہیں مگر وضو کے ارادے سے ڈبکی لگانا میرے بس میں ہے۔ میرے دوستو، میری ماں بہنیں، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا، دل کا یہ جذبہ، نیکی کا یہ شوق اتنا پسند آیا کہ ایک دم سے پانی دریا میں بھونچال آیا، ایک طوفان آیا اور دریائی طوفان نے انہیں دریا کے کنارے پھینک دیا۔ اس وضو، یا یوں کہیے کہ شوق عمل کی برکت سے اللہ نے دریائی طوفان سے ان کو نجات عطا فرما دیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ علماء کرام جانتے ہیں، حرم پہنچے، نیکی کا جذبہ اور نیکی کا شوق اتنا زیادہ کہ مدت و حرم میں ہی رہ گئے، مستقل حرم میں رہنے لگے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے اتنا دیکھا اتنا دیکھا کہ ان کا لقب ہی جار اللہ پڑ گیا، یہ تو اللہ کا پڑوسی بنا بیٹھا ہے۔ میرے دوستو، میری ماں بہنیں، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا اور پھر اس میں شوق عمل دیا، توفیق عمل دیا، تو اب اس کے بعد ایسے ماحول میں ہمیں آپ کو بالکل غفلت نہیں کرنی ہے اور غفلتوں کے ساتھ، ٹال مٹول کے ساتھ اپنے وقت کو نہیں گزارنا ہے، بلکہ محنت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ جب انسان کوشش کر لیتا ہے کہ ہمیں اس رمضان کو پچھلے تمام رمضان سے الگ بنانا ہے، جس طرح ماحول کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، چلت پھرت کے اعتبار سے، مسجدوں میں آنے جانے کے اعتبار سے، مسجدوں میں ہجوم اور تراویح کی نماز کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ رمضان بالکل الگ تھلگ ہے۔ اللہ اللہ، وہ رمضان جس میں خدا کا ہر گھر بھر جاتا تھا، وہ رمضان جس میں حرمین میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ رمضان جس میں سحری کھا کر لوگ خدا کے دربار میں دوڑتے تھے، وہ رمضان جس میں افطاری کر کے لوگ خدا کے گھر میں پیشانی جھکاتے تھے، وہ رمضان جس میں ہر دن کم سے کم تراویح میں 40 سجدے اللہ کے بندے کرتے تھے، وہ رمضان جس میں تقریباً ہر مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت ختم کی جاتی تھی، اللہ کے بندوں سے خدا کا گھر آباد رہتا تھا، مسجد میں ایک روحانی ایک ماحول رہتا تھا، عبادت کرنے والے، تلاوت کرنے والے، نفل پڑھنے والے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے، اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کی یاد میں رہنے والے، اس سے خدا کا گھر آباد رہتا تھا۔ مگر یہ رمضان تمام رمضانوں سے بالکل الگ ہے، ایک الگ ہی انداز کا ہے۔ خدا کا گھر اس طرح آباد نظر نہیں آئے گا، خدا کے گھر میں روزانہ اتنے 40 سجدے نہیں ہوں گے، خدا کے گھر میں فجر کی نماز میں اتنی پیشانی نہیں جھکنے والی ہے، خدا کے گھر میں جمعہ کے دن بھی خطیب کا خطاب کوئی سننے والا نہیں ہوگا، خطیب کا خطبہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، آہوزاری سے دعا کرانے والے امام تو شاید ہوں گے لیکن آمین کہنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا رمضان کہ جس رمضان میں مسجد کے در و دیوار ترس جائیں گے، جس رمضان میں مسجد کی صفیں ترس جائیں گی، جس رمضان میں مسجد کے منبر و محراب ترس جائیں گے، جب یہ ایسا رمضان ہے جو سارے رمضان سے الگ ہے، تو کیا ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو، اس رمضان کو ذرا الگ رمضان نہ بنا لیں، پچھلے تمام رمضانوں سے ایک الگ قسم کا رمضان نہ بنا لیں؟ وہ الگ قسم کا رمضان اسی وقت ہوگا جبکہ پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں اس رمضان میں ہمارا مجاہدہ، ہماری محنت، ہماری تلاوت، ذکر و اذکار، ہماری نیکیاں، ہماری خیرات، ہمارے صدقے اور خدا کے سامنے آہوزاری اور تہجد کی پابندی اور اللہ اللہ کرنا، اگر اس طرح ہم نے پچھلے رمضان کے مقابلے میں اپنے مجاہدے کو، اپنی محنتوں کو، اپنی کوششوں کو بڑھا دیا اور ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر تہجد، ہر افطار و سحر میں اپنے اللہ کی یاد کو، اپنے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو بسانا شروع کر دیا، تو کہا جائے گا کہ اے موسم، اے کرونا وائرس، اے موسم، تو نے اگرچہ اس رمضان کو بدل دیا مگر الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو تو بدل دیا، ہم نے اپنے روزے کو بدل دیا، اپنے رمضان کو بدل دیا۔ زندگی کا یہ پہلا رمضان ہے جس میں ہم نے اتنا مجاہدہ کر لیا، اتنی ہم نے نیکیاں کر لی، اتنے ہم نے نوافل پڑھ لیے، اتنی ہم نے تہجد پڑھ لی، اتنے ہزار نہیں لاکھوں لاکھ صلاۃ و سلام پڑھ لیا، لاکھوں لاکھ توبہ استغفار پڑھ لیا، کئی ختم قرآن کر لیا۔ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، تیرا گھر اگر خالی ہے تو میرے اللہ، میرے جسم کا گھر جو دل ہے، اللہ اس دل کو ہم نے خالی نہیں رکھا، اللہ اس زبان کو ہم نے ویران نہیں رکھا، اللہ ان آنکھوں کو ہم نے خشک نہیں رکھا، اللہ ہم نے اپنے جسم کے رونگٹے کو ہم نے یوں ہی نہیں رکھا، رونگٹے بھی ہم نے تیرے خوف سے کھڑے کر دیے۔ ایسا رمضان بنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آج یہ طے کرنا ہوگا کہ اگر یہ 14 صدی میں اگر یہ رمضان الگ تھلگ ہے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی اور روزے کے رات و دن بھی اور ہمارے گھر کا ماحول بھی ایک الگ تھلگ نورانی ہوگا، رحمانی ہوگا، عبادتی ہوگا، اللہ کی رضا کا ہوگا اور ہر دم اللہ کی یادوں میں ہوگا، نیکیوں کے ساتھ گزرے گا۔ مجاہدے کے لیے، مجاہدے کے ساتھ ساتھ باتوں کے سننے کے ساتھ ایک شوق تو پیدا ہوگا، ایک جذبہ تو ہمیں پیدا ہوگا، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہمت کو بلند کریں، اپنی ہمت کو بلند کریں، اپنے عزم و ارادے کو بلند کریں۔ اپنے ارادے کو بلند کریں، اپنے حوصلے کو بلند کریں۔ حضرت اقدس اشرفی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کامیابی کے لیے، سستی سے بچنے کے لیے، غفلت سے بچنے کے لیے، بے توجہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے جسم پر سستی نہ آئے اس کے لیے فرماتے ہیں دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک کو کہتے ہیں طلب صادق، سچی طلب ہو، دل میں ایک طلب ہو، ایک ارمان ہو، ایک جذبہ ہو، ایک آرزو ہو، ایک تمنا ہو، ایک شوق ہو، سچی طلب ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور سچی طلب کے ساتھ ساتھ، سچی طلب کے ساتھ ساتھ محنت اور سعی اور کوشش بھی ہونی چاہیے۔ محنت میں لگے رہیں، سعی میں لگے رہیں، کوشش میں لگے رہیں، یہ ہمت کے دو پروان پر ہیں، ہمت کے دو پہلو، دو حصے ہیں۔ لہذا جس بندے خدا میں ہمت ہے، طلب صادق بھی ہے اور سعی و کوشش بھی ہے، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ جب ہمارے اندر شوق عمل آ گیا، جذبہ عمل آ گیا، اور جذبہ عمل کے ساتھ مجاہدے کا ہم نے عزم و ارادہ کر لیا، طلب صادق اور سعی و کوشش کا ارادہ ہم نے کر لیا، تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں مکافات عمل کرنا چاہیے۔ ذرا اسے غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے آخرت کو جزائے عمل کی جگہ بنایا ہے کہ آخرت میں انسان کو اس کے اعمال کی جزا، اس کا بدلہ انسان کو ملے گا، لیکن آخرت میں ہماری کمی کوتاہی، ہماری غلطی کی تلافی ہو جائے، تدارک ہو جائے، تلافی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ عمل کی تلافی جو ہے، عمل میں کمی کوتاہی ہو گئی، یا کوئی عمل ہم سے چھوٹ گیا، یا کوئی فریضہ ہم سے اگر چھوٹ گیا، تو فریضہ کے چھوٹ جانے پر یا عمل میں کمی اور کوتاہی کے ہونے پر ہم اس کا تدارک، اس کی بھرپائی دنیا میں ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جہاں اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے وہیں اللہ نے اس دنیا کو مکافات عمل کی جگہ بھی بنائی ہے کہ تم اپنے اعمال کی مکافات یہاں کر سکتے ہو۔ عمل میں کمی کوتاہی ہے تو توبہ استغفار کر لیجئے۔ عمل ہم سے اگر چھوٹ گئے، مثال کے طور پہ، خاص طور پہ سنیے گا کہ اگر ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو یہ بہت بہترین موقع ہے، بہت بہترین موقع ہے کہ اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لیجئے، جس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے اس کی نیت کر لینا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ نیت کریں کہ میری فجر کی نماز، ہو سکتا ہے 300 چھوٹ گئی ہو، 200 چھوٹی ہوئی ہو، 400 چھوٹ گئی، 500 چھوٹ گئی، آپ ایک اندازہ لگا لیں ایک نماز کا۔ پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، اے اللہ میری پہلی جو فجر چھوٹی ہے وہ پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسری قضا کیجیے، اے اللہ میری جو پہلی فجر چھوٹی ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ تو جسے آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے، اس کے بعد جو نیچے کی فجر ہوگی وہ پہلی فجر بنے گی چھوٹی ہوئی۔ اس طرح آپ نیت کریں اور نمازوں کی قضا کریں۔ اسی طرح اور بھی نیت کے طریقے ہیں، یہاں خاص طور پہ دھیان دیجئے گا۔ بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، جن کے ذمے فرائض ہوتے ہیں، نمازیں قضا ہو چکی ہیں، مگر وہ نوافل تو پڑھتے ہیں قضا نہیں کرتے۔ بعض بزرگوں نے بڑا عجیب انداز میں اسے سمجھایا کہ اگر آپ پہ کسی کا قرضہ ہو، آپ پہ کسی کے قرض ہیں، آپ قرض ادا نہیں کرتے اور آپ اس کو ہدیہ تحفہ بھیجتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ ہدیہ تحفے کی جگہ پر آپ اپنے قرض کو ادا کریں۔ تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ قرض ہیں، جو نوافل ہیں وہ ہدیے کی طرح ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے اس رمضان کو بہتر سے بہتر بنانے، اپنی زندگی کا ایک انوکھا، انمول، بے مثال، قیمتی رمضان بنانے کی کوشش کر لیجئے۔ اپنے پورے اوقات کو تقسیم کر لیجئے، نظام الاوقات بنا لیجئے، اور پھر اس کے ساتھ قضاء عمری کا ارادہ بھی کیجئے۔ یہاں میں خاص طور پر خواتین و مستورات سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھروں میں خدمت کا موقع دیا ہے، آپ گھروں میں جو خدمت کریں تو عبادت اور ثواب سمجھ کے خدمت کریں۔ صبح ہو، افطار ہو، کھانا ہو، سحری ہو، یقیناً یہ آپ کا بڑا مجاہدہ ہے۔ اس کو آپ جب بھی تیار کریں تو عبادت رضا الہی کی نیت سے کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا پورا وقت عبادت میں شامل ہوگا۔ جو ہمارے جوان احباب ہیں اور نوخیز علماء کرام ہیں، اسی طرح دیگر احباب ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس رمضان میں بطور خاص اپنا نظام الاوقات بنائیں، ایک کاغذ پہ لکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ گھر میں ہوں گے، نفس آپ کو سستی کی طرف لے جائے گا، غفلت کی طرف لے جائے گا۔ پہلے ایسا تھا کہ آپ مسجد چلے گئے، وہاں 2 گھنٹے بیٹھ گئے، آزان ہوئی، خدا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب تو گھر میں نہ گھر میں رہنا ہے تو غفلت کا امکان زیادہ ہے۔ لہذا آپ اپنے عزم و ارادے کو بڑھاتے رہیں اور نظام الوقت کا اپنے آپ کو پابند اور غلام بنا دیں، اس طرح کہ جو نظام آپ بنائیں بالکل اس پر کار بند رہیں، تبھی جا کر آپ پورے طور پر ان قیمتی لمحات کو وصول کر سکتے ہیں۔ ورنہ گھروں میں عامتاً سستی ہے، غفلت ہے، باتیں ہیں، بکواس ہے، ادھر ادھر کے تذکرے ہیں۔ لہذا اللہ واسطے میں عرض کروں گا جوان دوستوں سے، نوخیز علماء کرام سے اور اسی طرح دیگر احباب سے کہ اپنا نظام الاوقات ضرور بنا لیجئے۔ ہمیں روزانہ اتنے پارے پڑھنا، ہمیں روزانہ اتنے 1000 درود پاک پڑھنی، ہمیں روزانہ لا الہ الا اللہ، آیت کریمہ، جو بھی آپ کو لگے ہمیں اتنے اتنے پڑھنے ہیں، اس طرح اگر آپ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ بیانوں کے سننے سے شوق تو بڑھتا ہے مگر سستی اور غفلت بھی ساتھ رہتی ہے۔ اور ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن جسے شیطان کہا جاتا ہے وہ تو زنجیروں سے جکڑ کر بھگا دیا جاتا ہے، نفس جو ہے یہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ اس اکیلے نفس کو کچلنا، اس کو دبا دینا، اس کو کمزور بنا دینا آسان ہے، مگر یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر عزم ہو، ہمت ہو، ارادہ ہو۔ لہذا یہ بہت اہم بات سمجھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں نہ جانے کی وجہ سے، تراویح میں مسجد میں نہ جانے کی وجہ سے، بار بار خدا کے گھر کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے، گھروں میں پڑے رہنے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہم رہ جائیں، صبح شام کرتے رہیں اور اعمال سے محروم ہو جائیں۔ جب یہ اعمال ہم کریں گے تو انشاءاللہ خود ہم اپنے اندر انوارات محسوس کریں گے اور ہمارے دلوں کے اندر کچھ چیزیں محسوس ہوں گی جس کو سعادت کہا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب انسان اپنے رمضان کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت دل کی نرمی ہے جس کو رقت قلب کہا جاتا ہے۔ انسان اگر سچی طلب کے ساتھ، سچے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ، عذاب الہی سے بچنے کی نیت سے رمضان کو گزارتا رہا تو پھر اللہ کی طرف سے اسے نعمت ملتی ہے جسے قلب کی رقت کہتے ہیں، دل کی نرمی کہتے ہیں۔ انسان کا دل جب نرم ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے دل میں خوف الہی کی نعمت آتی ہے۔ دل نرم بھی ہو، دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، یہ دل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ جب رمضان اچھی طرح گزرتا ہے تو تیسری نعمت انسان کو قلت عمل، یعنی امیدوں، دنیا کی امیدوں اور دنیا کے خیالات، دنیا کی امیدیں اس کے دل میں کم ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی نعمت انسان کے دل میں زاہدانہ صفت آ جاتی ہے، انسان میں زہد آتا ہے، قناعت آ جاتی ہے، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اسی پر اس کا دل مستغنی رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ ہر غفلت پر، ہر صغیرہ گناہوں پر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، کیا ہم نہیں چاہتے، کیا ہم نہیں چاہتے، اے میری ماں بہنیں کیا آپ نہیں چاہتی کہ آج کا یہ ماحول جو ایسا خطرناک ماحول ہے، کرونا وائرس کا ماحول بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیا خبر اللہ کے علم میں کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے یہاں کا حال ہو جائے، نہ معلوم کون کون دنیا کو چھوڑ کر روانہ ہو جائے، کیا معلوم اس گزرے ہوئے 15ویں شعبان میں ہمارا آپ کا نام تو شامل نہیں ہو گیا، کیا اسی 15ویں شعبان کو ہمارے اور آپ کے نام کا پتہ تو نہیں کٹ گیا، پتہ نہیں آنے والے شعبان تک ہمارا وجود ہوگا یا نہیں۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھیے اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو قیمتی بنا لیجئے، اپنے دلوں کو اللہ کی نعمتوں سے سجا لیجئے، اور اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں خاص طور پر رمضان میں، جس کو رقت قلبی کہتے ہیں، جسے خوف الہی کہتے ہیں، جسے امیدوں کی کمی کہتے ہیں، جسے زہد و قناعت کہتے ہیں، اور جسے ندامت اور آہ و زاری کہتے ہیں۔ جس بندے خدا میں یہ باطنی نعمتیں آ جائیں وہ بندے خدا اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا، اللہ کی جنت سے محروم نہیں ہوتا، اللہ کی مغفرت سے محروم نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سے محروم نہیں ہوتا، اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان کے دل میں کوئی عظمت نہ ہو، ٹال مٹول ہو، بلکہ گناہوں سے بھی بچنے کی فکر نہ ہو، گھر میں بیٹھے ہیں تو غیبتیں ہیں، شکوہ شکایتیں ہیں، حسد اور کینہ ہے، ایک دوسرے پر نظر ہے، تو کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسے بندوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں قساوت آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، اس کا دل دنیا کی محبتوں سے بھر جاتا ہے، اس کے دل میں امیدیں دنیا کی لگ جاتی ہیں، اور پھر انسان دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس رمضان کو بہتر سے بہتر گزاریں اور اپنے اللہ کے حضور اس طرح سے پیش آ جائیں کہ پروردگار کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور ہمارا دل کہہ دے، ہمارے کندھے پر بیٹھا فرشتہ بھی کہہ دے، تیرا یہ رمضان ایک انوکھا رمضان بنا، بے مثال رمضان بنا، ہمارے اس رمضان میں پیارے نبی کے دربار میں اتنا صلاۃ و سلام پہنچے جتنا صلاۃ و سلام کبھی بھی رمضان میں ہم سے نہ پہنچ سکا۔ خدا کی بارگاہ میں، خدا پاک کی بارگاہ میں آیت کریمہ اتنی مقدار میں پہنچے جتنی مقدار میں ہم کبھی نہ پہنچا سکے، پروردگار کے سامنے ہماری پیشانی کے اتنے سجدے پہنچیں جتنے سجدے کبھی نہ پہنچ سکے، خدا پاک کے سامنے اتنی تلاوتیں پہنچے جتنی تلاوت کبھی نہ پہنچ سکی، خدا کے سامنے آنسو کے اتنے قطرے گریں جتنے قطرے کبھی نہ گرے ہوں۔ لہذا میرے دوستو، یہ رمضان وہ رمضان ہے، اس رمضان میں آپ کو اپنے آپ پہ محنت کرنا پڑے گی، ورنہ مردوں کے لیے تو ذرا ماحول آسان بنتا ہے، مسجدوں میں لوگوں کا جم گھٹا یہ خود ماحول کو اچھا بنا دیتا ہے، بیانات کا سلسلہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، عمل کے جذبے کو ابھار دیتا ہے۔ خدا کے گھر میں تادیر بیٹھے رہنا انسان کو نیکیوں کی رغبت دلاتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ ساری چیزوں سے آپ محروم ہوں گے۔ لہذا آج میں اپنی ماں بہنوں سے، اپنے دوست احباب سے، دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ اس رمضان میں آپ کو اپنے آپ پر محنت کرنا ہوگا، اپنے آپ سے محنت کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے نفس سے جنگ لڑنی پڑے گی، آپ کو اپنی غفلت و سستی سے جنگ لڑنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے نفس سے، اپنی غفلت سے، اپنی سستی سے مقابلہ نہیں کیا تو شاید دنیا میں اتنے بڑے وبا کے باوجود، اتنی لاکھوں موت کے باوجود، ہمارا یہ رمضان شاید ہماری محرومی کے ساتھ گزرے گا، خدا کی رحمت کے بجائے خدا کے غضب کے ساتھ کہیں نہ گزرے۔ اس لیے ذرا اس رمضان کو سنبھل سنبھل کے گزاریے گا، ڈر ڈر کے گزاریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پچھلے رمضان تو اچھے ہوں، یہ رمضان ہمارا کمزور ہو جائے اور یہی رمضان پر ہمارے اوپر مہر لگ جائے۔ اللہ اللہ، اس لیے بہت ڈریے، بہت سوچئے، فکر کیجئے، اپنے دل میں جذبے کو بڑھا لیجئے، خدا پاک سے مانگ لیجئے، جتنا مانگنا ہو مانگ لیجئے، میرے اللہ آپ ہمیں محرومی سے بچا دینا۔ میں اپنے احباب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اور اپنے اللہ کی طرف توجہ کو بڑھا دیجئے، اور میرے بیان کے آخر میں جس طرح آپ ہوتے ہیں اس طرح ہونے کی کوشش کر لیجئے، سوچئے ذرا اللہ رب العزت کی شان، پروردگار جب اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو رحمت کے دروازے، رحمت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جب پروردگار بندوں کے ساتھ اگر چاہتا ہے تو رحمت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے سنا ہوگا ایک مالک اپنے آقا کے ساتھ گزر رہا تھا، اس آقا نے اپنے مالک سے کہا کہ میں ذرا مسجد سے آتا ہوں، مسجد سے آتا ہوں، مسجد میں گیا دیر ہو گئی، نکلتا نہیں تھا۔ آقا نے دروازے کے باہر سے کہا، ارے نکلو، جلدی نکلو۔ غلام اندر سے کہتا ہے، مجھے نکلنے نہیں دیتے، مجھے آنے نہیں دیتے۔ مالک کو غصہ آیا، کون ہے جو تجھے آنے نہیں دیتا، کون ہے جو تجھے باہر نکلنے نہیں دیتا؟ غلام نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ معلوم ہوا رحمتوں کے راستے پہ چلا دینا، رحمتوں کی راہ میں لگا دینا، نیکیوں کے مسلے پر کھڑا کر دینا، قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑا کے تلاوت کرا دینا، یہ اللہ کی رحمتوں کا حصہ ہے۔ لہذا مانگ لیجئے پروردگار سے کہ میرے پروردگار، اگر ہم کسی ظاہری بنیاد پر تیرے گھر میں نہیں جا سکتے، تیری مسجد میں نہیں جا سکتے، تیرے مسجد کے ممبر و محراب کو نہیں دیکھ سکتے، تیرے مسجد کے صفوں پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو اللہ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کا ماحول ایک گناہ کے بجائے کانٹوں کا ماحول بن جائے، گناہ گناہ کے ساتھ کانٹوں کا ماحول بن جائے بلکہ نیکیوں کا ماحول بنا رہے، شوق ابھرتا رہے، جذبہ ابھرتا رہے۔ اللہ اللہ، یہ تیرے ہی توفیق سے ہوگا، تیرے ہی ہدایت سے ہوگا، تیرے نظر و کرم سے ہوگا۔ اس لیے پروردگار کی نظر کرم، اس کی عنایت، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی محبت کو مانگ لیجئے جتنا مانگنا ہے، اور کچھ صدقہ بھی کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ آج کے دور میں جبکہ غربا پریشان ہیں، غربا کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، آپ نے بھی سنا ہوگا کئی جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو اب ایک وقت کھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا کے سلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، پروردگار نے ہمیں آپ کو اس حال میں تو نہیں رکھا، کوشش کر لیجئے جتنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا بچا کر غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پہ خرچ کریں گے۔ اور مہمانان رسول جو شوال میں مدارس میں جائیں گے، ایسے مدارس پر بھی خرچ کریں گے۔ مدارس کا بھی خیال کیجئے، مکاتب کا خیال کیجئے، خانہ خدا کی آبادی کا خیال کر لیجئے، اور غریبوں کا خیال کر لیجئے۔ غریبوں میں ہر قسم کے غریب، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ ہو، عیسائی، کوئی بھی ہو جو غریب ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے جاننے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں ہیں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا، ہمدردی کا معاملہ کر لیجئے۔ پیارے رب کو، پیارے اللہ کو منا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والے رمضان کو اللہ محرومی کے بجائے، بدقسمتی کے بجائے، شقاوت کے بجائے، اللہ تعالی سعادت والا رمضان، خوش قسمتی والا رمضان، خوش نصیبی والا رمضان، نیکیوں سے بھرا ہوا، عبادتوں سے بھرا ہوا، ذکر و اذکار سے بھرا ہوا، آنسو کے قطروں سے بھرا ہوا، آہو زاری اور سسکیوں سے بھرا ہوا رمضان اللہ بنا دے۔ ہم دعا کریں، اللہ تیرے ہی فضل سے ہوگا، تیرے ہی کرم سے ہوگا، تیری ہی عنایتوں سے ہوگا، ورنہ میرے مولا ہمارے تو ایک کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ وہی بڑے بڑے گناہ ہمیں دھتکارنے کے لیے کافی ہیں، مردود ہونے کے لیے کافی ہیں، پروردگار توفیق چھیننے کے لیے کافی ہیں، مگر میرے مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، میرے مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت و پیار کرنے والا۔ اے رب کریم، کرم کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے اللہ ہمارے رمضان کو بہتر سے بہتر رمضان بنا دینا، توبہ طائب ہو کر رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرمانا، آمد رمضان پر سجدہ شکر، نماز شکر پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، نظام الاوقات بنا کر اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں فتنہ قلب سے، اللہ ہمیں فتنہ جسم سے، اللہ ہمیں فتنہ ظاہر اور فتنہ باطن سے، اللہ فتنہ بیت سے، اللہ فتنہ قریہ سے، اور فتنہ بلاد سے ہم تمام کی حفاظت فرما کر رحمتوں کی چھاؤں میں ہمیشہ رکھنا، اللہ رحمتوں کی برسات میں ہمیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔